الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین و حضرات، آج آغاز میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو قیمتی بات سمجھتا ہوں، جس کو اس پائے کی بات سمجھتا ہوں کہ جسے آپ غور سے آپ کو سننا بھی چاہیے اور اسے دل میں جگہ بھی دینی چاہیے اور اسے اس طرح یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھولنے نہ پائے. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی بہت سارے بھائی اور بہنیں شاید آ رہے ہوں گے، لیکن ان کے انتظار کے بغیر ہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی حالت پیش آئے، آپ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، آپ کے لیے ناخوشگوار ہو، آپ کے ذہن پر کوئی ایسی حالت گزرے یا آپ کے جسم پر کوئی ایسی حالت گزرے یا آپ کے گھر پر کوئی ایسا وقت آ جائے یا آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں کوئی ایسا موڑ آ جائے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، کوئی موسم کی ایسی حالت ہو جائے کہ جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو اور آپ اسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ خیال کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حالت کو پا کر اگر میری اور آپ کی زبان سے یہ نکلے تو یہ ٹھیک بات ہوگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تو تو جو کچھ کر رہا ہے، میرے ذہن پر تو جو حالت لایا ہے، میرے جسم پر تو جو حالت لے آیا ہے، میرے گھر کو جن حالات سے تو بدل رہا ہے اور میرے وطن اور میری دنیا پر جو حالات بن رہے ہیں، تیرے حکم پر تنقید کیسے کروں؟ اتنی ہمت نہیں پاتا، اس کو خلاف حق سمجھتا ہوں کہ میں تیری رضا اور تیری بات پر کوئی تنقید کی زبان کھولوں کہ تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کیسے کروں؟ یہ میرے لیے مشکل بھی ہے اور سچی بات یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ وہ مشکل بھی ہے اور خلاف حقیقت بھی ہے. حق وہی ہوتا ہے جو اللہ لے کر آتا ہے، لیکن جب کوئی ناخوشگوار بات انسان کی طبیعت پر گزرے تو اسے کہنا چاہیے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، کہ کوئی ایسا کام کرے جو حکمت سے خالی ہو. مگر میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالم. میری قوم ظالم ہے، لوگ ظالم ہیں، وہ تجھے ناراض کرتے ہیں، تیری ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ الطلاق ہمارا سبق ہے۔ یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو نام ہے وہی اس کا عنوان بھی ہے۔ یعنی بالعموم تو سورتوں کے نام علامت کے طور پر ہیں، وہ عنوان نہیں ہیں۔ کسی ایک لفظ کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس سورہ کریمہ کا وہ نام رکھ دیا ہے۔ اس میں بہت سارے اس نام سے ہٹ کر بھی مضامین ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ان کے نام ہیں وہی ان کا مضمون بھی ہے۔ تو یہ سورہ طلاق، جس کا نام سورہ طلاق ہے، یہی طلاق کا مضمون اس کا عنوان بھی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آج پھر جذبات میں ڈوب کر کرتا ہوں۔ جذبات تو میرے اپنے جذبات ہیں، اور ہر انسان کے اپنے ہی جذبات ہوتے ہیں، لیکن آج پھر میں ایک کیفیت میں مبتلا ہو کے کہتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت ہی ایک معجزہ ہے۔ قرآن تو معجزہ ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا ہر حصہ ہی معجزہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ سے اس بات کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ جو حصے قرآن کے سمجھ آتے ہیں ان سے انسان قدرتی طور پر زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جو بات سمجھ آتی ہے اس سے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے جسم کانپنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس سے آنکھوں میں آنسو بھی چل نکلتے ہیں، اور اس سے وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جو حقیقتاً قرآن کو پڑھتے ہوئے کیفیت ملنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کے جو حصے سمجھ نہیں آتے، انسان کی عقل سے ماورا چیزیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے، اس کائنات سے باہر کی چیزیں، دوسرے جہانوں کی چیزیں، تو چونکہ انسان ان کو اپنے عقل و شعور سے اپنی گرفت میں لا نہیں سکتا اور اس پوری طرح اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ان سے اس طرح متاثر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی پر ہر حصہ ایک ہی جیسی کیفیت طاری کرتا ہے۔ جوں جوں جو حصے قرآن مجید کے انسان کو سمجھ آتے چلے جاتے ہیں، انسان پر اس کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے وہ حصے جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی سے متعلق، اس کی معاشرت سے متعلق احکام دیے ہیں، اس کے اخلاق سے متعلق، اور اس کے تعلقات سے متعلق، اور اس کی معاشرت سے متعلق، اور اس کی معیشت سے متعلق، اور اس کی سیاست سے متعلق، چونکہ یہ سارے معاملات انسان کے اپنے معاملات ہیں، ان میں سے انسان گزر رہا ہے، یہ سفر زندگی کا انسان کر رہا ہے اور ان کو ڈیل کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی انسان کا تعلق، مختلف انسانوں کا مختلف تعلق ہوتا ہے۔ کسی انسان کے گھر کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کیفیت کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، تو وہ زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان کی زندگی سے متعلق جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، ان کو چونکہ انسان زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے ان سے زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو اپنی کیفیت کی بات کرتا ہوں کہ جب کبھی قرآن مجید میں احکام کی آیات آتی ہیں تو ایمان میں زیادہ اضافے کا باعث بنتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا عجیب کلام ہے، اور جی چاہتا ہے کہ یہ بار بار گواہی دی جائے اور شہادت دی جائے، اور چپکے بھی اور اعلانیہ بھی اعلان کیا جائے کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور یہ قرآن صرف اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ انسان کے یہ بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق اس طرح کے ضابطے وضع کر سکے جس طرح قرآن مجید نے دیے، انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا یہی آئلی زندگی ہے، گھریلو زندگی، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، مرد اور عورت کے آپس کے جڑنے اور ٹوٹ جانے کے مسائل ہیں۔ دنیا نے اس پر بڑی زور آزمائی کی ہے، اور نئی نئی تہذیبیں اٹھی ہیں اور انہوں نے آئلی زندگی کو درست کرنے کے لیے نئے نئے ضابطے اور قانون اور طریقے وضع کیے ہیں, لیکن خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو طریقہ انسان نے وضع کیا ہے اس کی آئلی زندگی کو بگاڑنے کا سبب بنا, نہیں پہنچ سکا وہاں جہاں تک قرآن پہنچا ہے. بڑی زور آزمائی فلسفیوں نے کی ہے, دانشوروں نے کی ہے, تہذیبوں نے کی ہے کہ وہ بنیادی یونٹ جسے خاندان کہا جاتا ہے اور وہ مرد اور عورت کا بنیادی تعلق جسے نکاح کہا جاتا ہے, اس کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے اور کس طرح اس کو ٹھیک مقام پر کھڑا کیا جائے, انسان اس میں فیل ہو گیا ہے. اور جہاں پر قرآن مجید کی حدود کا احساس نہیں کیا جاتا, خیال نہیں کیا جاتا, اپنے قانون وضع کر کے انہیں چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا پورا خاندانی نظام بالکل گر پڑتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آئلی قوانین کے اندر نقص پایا جاتا ہے اور ہم جو آئلی قوانین دیں گے وہ بہتر آئلی قوانین ہوں گے. آج بھی پاکستان اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ آئلی قوانین کو شریعت سے ہٹ کر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اس تہذیب مغرب سے متاثر ہو کر جو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ایک تہذیب ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خود امت مسلمہ مسائل کا شکار ہو گئی ہے اور خاندانی نظام دھرم برم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو, تم ہو کیا؟ قرآن مجید میں تو یہ بات آتی ہے کہ تم اتنے کم علم اور کم فہم ہو اور کم سمجھ ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے شر ہے یا خیر ہے, بلکہ بعض اوقات تم اپنے ہی لیے شر مانگتے ہو اور شر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہو, اور تھوڑی دور جانے کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے سراسر شر تھا. اور بعض چیزوں کو خیر سمجھ کے ان کے پیچھے لپکتے ہو اور تھوڑی دور کے بعد تمہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے لیے سراسر مصیبت اور عذاب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آئلی قوانین دیے ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلموں کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے, کوئی بدل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں ہوش کرو, تم پر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ بھی اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ اللہ کی حدود کو حدود کے ساتھ تم نے کھیل کھیلا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح تمہیں طلاق دینی چاہیے, اور نصیحت کی ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو, یہ نصیحت ہے تمہارے لیے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے فیصلے پر پچھتاتے رہو گے اور پھر نکلنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تمہیں ملے گا, تم اپنے ہی فیصلے کی زنجیر کے اندر جکڑے جاؤ گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جب اس طریقے کا خیال نہیں کرتے پھر روتے پھرتے ہیں, آنکھ ملتے پھرتے ہیں, اور بیویاں بھی ان کی روتی پھرتی ہیں اور خود بھی روتے پھرتے ہیں, اور اللہ کی اس ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کے طریقے کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک بات ہے کہ اللہ تعالی نے نکاح کے بعد تمہیں طلاق کی ایک اجازت دی ہے کہ تم طلاق دے سکتے ہو, اور یہ بھی اس نے تم پر رحم کیا ہے اور یہ اس کی رحمت کی علامت ہے. اگر تم دونوں دیکھ رہے ہو کہ ہمارا گھر تو جہنم بن گیا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے, تو اس تعلق سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے, لیکن اس راستے کو ٹھیک استعمال کرو, اس اجازت کو ٹھیک استعمال کرو. یہ ماد اجازت ہے, یہ ایک ایسی اجازت ہے جسے اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ طلاق ایک ایسا حلال کام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. اس سے بچو, اس سے بچنے کی کوشش کرو, لیکن اگر یہ کڑوی گولی تمہیں نگلنی پڑ جائے تو اس کو اس طرح نگلو جس طرح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, یہ عجیب حدیث ہے, غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے, حالانکہ بڑا صبر تھا نبی, اللہ کے نبی بڑے صابر تھے, لیکن غصہ آیا اور اٹھ کھڑے ہوئے اور چہرہ سرخ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ تم نے اللہ تعالی کی کتاب کو کھیل بنا لیا ہے, تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ ایک صحابی پاس سے اٹھے اور کہنے لگے, انہیں احساس ہوا کہ آج تو اللہ کے رسول کو بڑا ہی غصہ آیا ہے. صحابی پاس سے اٹھے اور جذباتی ہو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ اس کو قتل کر دوں؟ یعنی انہیں نظر آیا کہ آج اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے ہیں. لیکن یہ کھیل اور تماشا آج بھی مسلمان کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتے ہیں اور پھر خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے پورے خاندان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور بعض لوگ تو یہ جرم کر کے پھر اس کے بعد ایک برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی بدکاری کرتے ہیں. اور پوری زندگی اپنے منہ پر سیاہی ملتے رہتے ہیں. اللہ کے مجرم بھی ہوتے ہیں, مخلوق کے مجرم بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اس جائز چیز کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو کچھ آپ کو بظاہر انسان نظر آتا ہے, اس کے اندر اس سے بڑا انسان ہے. ایک تو یہ آپ کا جسم ہے, اس جسم کے اندر ایک غیر مری جسم ہے جو نظر نہیں آتا, اور حقیقت میں وہ جسم اس جسم سے زیادہ طاقتور ہے. اگر اس جسم کی اصلاح نہ ہو تو بہت انسان اپنے اس جسم کو بھی مصیبت میں مبتلا کر لیتا ہے. وہی جسم ہے جس کے اندر جب غصہ پیدا ہوتا ہے, اور اگر غصے کے اندر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھے تو وہ غصہ جو نظر نہیں آتا بظاہر, غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ نظر تو نہیں آتا لیکن وہ پورے جسم کو اس کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان ایسا ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جو ساری زندگی جس پر پچھتاتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غصے پر کنٹرول کا حکم دیا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. اس شخص نے بات کو سنا اور پھر دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی اور نصیحت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر بات کو سنا اور پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی اور نصیحت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. 3 مرتبہ اس کے بار بار کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. کیا اللہ کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, ذرا آپ پچھلی زندگی کو دیکھیں, آپ نے کہاں کس موقع پر کون سی غلطی کی ہے. آپ کو اپنی غلطیاں نظر آئیں گی اور اپنے غصے کی وجہ سے نظر آئیں گی. انسان غصے میں مبتلا ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے پڑوسی کے ساتھ, اپنے کلیگ کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ. کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتا ہے, کوئی اپنی زبان سے ایسی بات نکال بیٹھتا ہے کہ عمر بھر پچھتاتا رہتا ہے. اور پھر بعض اوقات تو غصے سے منہ میں نکالی ہوئی بات تو واپس نہیں جاتی, جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس نہیں آتا, اسی طرح بات زبان سے نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی. اور پھر اس غصے سے نکلی ہوئی بات کو بعض اوقات جو ہے وہ پیرا دیتا رہتا ہے کہ اب میں کر بیٹھا ہوں کیا کروں, حالانکہ سمجھتا ہے غلطی کی ہے, ٹھیک نہیں کیا, لیکن پھر اس کی انا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا ناک سامنے آ جاتا ہے کہ اب میں نے یہ بات کر دی ہے, اب میں اس کو کس طرح واپس کروں. سچی بات یہ ہے کہ اس کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اب میں کر بیٹھا ہوں. اور پھر گھر والوں کے ساتھ تو معاملہ اور زیادہ نازک ہوتا ہے. خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات کر بیٹھا ہے, اسے ہوش آ گیا ہے, آنکھ اس کی کھل گئی ہے کہ میں نے غلط بات کہی ہے, اور اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھا اب میں بیوی کے معاملے میں پسپائی اختیار کروں. اس کا ضمیر اندر سے ملامت اسے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو نے ٹھیک نہیں کی, لیکن اس کو انا بنا لیتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنے والے اس طرح انا نہیں بناتے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا نہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگا, قیامت گزر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر صدیق پر. اس زمین پر ہونے والے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے, لڑکھڑا جاتی ہے کہ کس طرح اس کو بیان کیا جائے. اور جب کرچی کرچی ہو گیا تھا جس جب انہوں نے واپس دیکھا تو تیر اپنے خالہ زاد بھائی کی جانب سے لگا تھا. نشتہ بن اساسہ نے تیر مارا تھا. وہ خالہ زاد بھائی جو ابو بکر صدیق کے دسترخوان پر کھایا کرتا تھا, جس کی کفالت بھی ابو بکر صدیق کے ذمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا اور آگے بڑھ بڑھ کر اس کو پیش کیا. جب وحی کے ذریعے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری کر دیا گیا تو ابو بکر صدیق کو غصہ لگا اور اسی مشتہ بن اساسہ کی کفالت کو بند کر دیا, اس کو روٹی دینی بند کر دی کہ اتنا ظلم, میرا رشتہ دار, میری چنگیر پر روٹیاں کھانے والا اور میرے ٹکڑوں پر پلا ہوا انسان میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے, اتنا ظلم. کفالت کو بند کر دیا, قرآن نازل ہو گیا اور قرآن نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ تمہیں معاف کر دے. ابو بکر صدیق بھی انسان تھے لیکن انا غالب نہیں آئی, اللہ کا حکم غالب آ گیا. اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ کیوں, میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میں مشتا کو معاف کر دوں اور تو مجھے معاف کر دوں. معاف کر دیا. یہ انسان کی کیفیات ہیں, غصے کی حالت میں انسان معاملہ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ اسی بات کو انا بنا لیتا ہے. میں اپنے لیے کہ اس قسم کے مشاہدات تو خود میں نے بھی اپنی زندگی پر دیکھے اور ہر انسان دیکھتا ہے, میں اس قرآن مجید کے سامنے رمضان کی اس صبح میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس غصے, اس ناجائز غصے اور ناجائز انا سے اپنی امان میں رکھے, بچا کے رکھے, وہی امان دے سکتا ہے. اور پھر یہ جو اندر کا انسان ہے, اندر کا بڑا عجیب انسان ہے, غصے میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور ایک اس پر اور کیفیت ساری ہوتی ہے, بدگمانی کی کیفیت, کہ اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں بغیر کسی وجہ کے بدگمانی کرتا ہے, کسی کے کہنے پر بدگمان ہو جاتا ہے, کہنے والے بھی بڑی بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں اور سننے والا بھی بغیر تحقیق کے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو انسان اپنے گھر والوں کے معاملے میں بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جائے, اس کی تباہی سے اسے کون سی چیز بچا سکتی ہے. اور بہت سارے لوگ خود ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ محض بدگمانی اور شک کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا, اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی, اس کے اندر ایک تصویر بنی ہے اور اس تصویر کو اس نے یقین کا روپ دھار لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو بار بار منع کیا ہے کہ ظن کے پیچھے اور گمان کے پیچھے فیصلہ نہ کرو, فیصلہ علم کی بنیاد پر کیا کرو. فیصلہ کرنے سے تو وہ منع نہیں کرتا, لیکن وہ بدگمانی سے منع کرتا ہے کہ بدگمانی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو اور شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو. ان بیویوں کے معاملے میں, ان خواتین کے معاملے میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جرائم کا ذمہ دار یہ مرد ہوتا ہے. یہ خواتین بھی اسی گوشت پوست کی بنی ہوئی ہیں, ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن ان خواتین کے معاملے میں, ان بیویوں کے معاملے میں بعض لوگ اتنے شکی المزاج اور بدگمان ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کو خود اپنی بدگمانی کی وجہ سے جہنم بنا لیتے ہیں اور تباہ کر بیٹھتے ہیں اپنے گھر کو, ماس بدگمانی کی وجہ سے, ماس سوئے زن کی وجہ سے. کوئی یقین نہیں ہوتا, کوئی معاملہ روبا عمل نہیں ہوتا. اس طرح کی جو انسان کے اندر کی کیفیات ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے کہ ان کو قابو کر کے رکھ اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی کوشش کر اور ٹھیک طریقے سے کرنے کی کوشش کر. اور بنیادی طور پر اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لو تو کبھی طلاق کے حق کو یکدم استعمال نہ کرو, کبھی بھی اس کو یکدم استعمال نہ کرو. وہ اختیار تمہارا ہے, لیکن اسے اس طریقے کے مطابق استعمال کرو جس جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اور عدت کے لیے طلاق دو اور عدت تک انتظار کرو. اور یہ عدت جس کے اندر انسان کو رجوع کرنے کا اختیار ہے, یہ مختلف عورتوں کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں میں اس کی مدت مختلف ہوتی ہے. لیکن ہر طلاق دینے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عدت کے لیے طلاق دے. ہو سکتا ہے تیرا معاملہ سدھر جائے, ہو سکتا ہے تیرا گھر اجڑنے سے بچ جائے, لیکن اگر تو نے اس اختیار کو یکدم استعمال کر دیا تو وہ اختیار نافذ ہو جائے گا. میں تو یہ بڑی تفصیل پڑھتا رہا ہوں, یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس ضمن میں, وہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن اس تفصیل میں تو کہیں یہ بات موجود نہیں ہے, صرف ایک شبہ کے طور پر ایک بات رہ جاتی ہے جو ماذ ایک شبہ ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو لوگ یکدم طلاق کا حق استعمال کر کے آئے ہیں, ان کی طلاق کو انہوں نے نافذ کر دیا ہے اور انہیں اپنی بیویوں سے جدا کر دیا ہے. بلکہ حضرت عمر تو سزا بھی دیتے تھے, کوڑے بھی مارتے تھے اور جدا بھی کر دیتے تھے. تو یہ اس سورت کا موضوع ہے. بالکل بات ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بات کلیئر اور صاف ہے. اور ہم اسی طرح سادہ سی بات کر کے آگے نکل جائیں گے. بات جو اس ضمن میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ میں نے سمجھا دی ہے, اور جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے اس کے الفاظ بھی بڑے ظاہر ہیں اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ اس قسم کے مضامین کی تفصیلات میں جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم نے قرآن مجید کو پڑھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے لوگوں کو نصیحت ہو. ہم کوئی قرآن مجید کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے عالم ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم حد درجہ کمزور لوگ ہیں, اور وہی سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے, وہی جاہل ہوتا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
فطلقوهن لعدتهن وأقصوا العدة واتقوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاخشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تزاروهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا.
صدق الله العظيم. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ کی ذات بھی پاک ہے اور اللہ کا کلام بھی پاک ہے. یہ ہے اللہ کا امر اور یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو تمہارے گھروں میں داخل ہوئی ہیں اور تمہیں جھگڑنے کا سلیقہ بھی سکھا رہی ہیں. کہ جھگڑو تو اس طرح جھگڑو, اور اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جھگڑو گی اور جھگڑو گے تو یہ جھگڑا بھی میری رحمت کا سبب بن جائے گا. تم دونوں سمجھتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو؟ اگر دوریاں ہو گئی ہیں تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, اور اگر تم نے تقویٰ کی راہ اختیار کی اور ہمارے طریقے کو اختیار کیا تو ہم تمہارے لیے آسانی کے راستے بھی کھولیں گے اور رزق کے راستے بھی کھولیں گے. ہم نے انسانوں کو اپنا محتاج کیا ہے, انسانوں کا محتاج نہیں کیا. صرف اس بات کا خیال رکھو کہ ہماری حدوں کا خیال رکھو. وہ اس طرح کی بات اگلے دن ایک یہ اپنے ہیں نا وہ ڈاکٹر جمیل طارق صاحب, طارق جمیل صاحب وہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, تو ان کی میں ایک کیسٹ سن رہا تھا. اس کیسٹ میں وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے زمین میں دھنسنے لگا. جب وہ تھوڑا سا دھنسا تو اس نے کہا موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا. وہ تھوڑا سا اور دھنسا, اس نے پھر کہا موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا. وہ اور تھوڑا سا دھنسا, پھر اس نے کہا موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا. وہ اور تھوڑا سا دھنسا, پھر اس نے کہا موسیٰ اب تو معاف کر دو, معافی مانگتا. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا, وہ زمین میں دھنس گیا. وہی نازل ہوئی موسیٰ اگر یہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دوں. اس نے لپک لپک کر تجھ سے معافی مانگی ہے. یہ میرے دربار میں آتا ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا. اللہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ بندوں کو نصیحتیں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی امت کے لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو تاکہ تمہارے لیے رجوع کا راستہ باقی رہے, اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو, اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یہ کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو.
عدت کا شمار پورا پورا کرنے کا مطلب یہ ہے
اسی مدت پر فیصلے ہوں گے, بہت سارے بات کے فیصلے اسی مدت پر ہوں گے, اور اس زمانہ عدت میں تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں. یہ اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ نکالو جن گھروں میں لا کر انہوں نے ان کو تم نے بسایا ہے وہ ان کے گھر ہیں, تمہارے گھر نہیں ہیں. ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو, وہ ان کے گھر ہیں, اور نہ وہ خود نکلے الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کا مرتکب ہوں, الا یہ کہ وہ کسی بدچلنی کا خود مرتکب ہوں, یا اس کو اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ خود نکل جائیں, تمہیں انہیں نکالنے کا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. جو بھی ان حدوں سے نکلے گا وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرے گا. اور یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ظلم اس نے اپنے اوپر آپ کیا. تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد, اس لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, تمہاری بھلائی کے لیے حکم دے رہا ہوں, شاید کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں نبا ہو سکتا, سمجھایا جاتا ہے جی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ تم غصے کی حالت میں آئے ہو, تم ہی کل کہو گے کہ نبا تو ہو سکتا تھا. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے, ہمارے ایک گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے, اس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہماری بچی کی وہاں شادی ہوئی ہے اور ہم تو طلاق لینا چاہتے ہیں اور آپ کی ان سے واقفیت ہے اور آپ ان سے جا کے بات کریں. میں نے کہا کہ براہ راست تو میری واقفیت نہیں ہے, اس چک میں میرا ایک دوست ہے, بڑا قریبی دوست, اور ویسے بھی چک میں وہ اثر و رسوخ بھی بڑا رکھتا ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں. میں نے اس سے بات کی, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. اس نے مجھے کہا کہ بلاؤ انہیں. میں نے انہیں بلایا تو اس نے کہا کہ اگر تو ان کے ساتھ تم نے کوئی صلح کی بات کرنی ہے تو پھر مجھے بھی لے جائیں اور عرفان صاحب کو بھی لے جائیں, اور اگر تم نے ان سے کوئی لڑنے کی بات کرنی ہے تو کوئی دروازہ اور تلاش کریں, میں نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق جڑ سکتا ہے اور جڑا رہ سکتا ہے. اور وہی ہوا کہ آج تک وہ تو تعلق ٹھیک ٹھاک ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ موافقت کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے, پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمہ پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ, بھلے طریقے سے. اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, نکاح پر بھی اور جدائی پر بھی اور پورے معاہدے پر. بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے دو آدمی گواہ بنا لیا کرو. اور اے گواہ بننے والوں, گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے, یہ ہم نصیحت کر رہے ہیں, اسی طرح کرنا. اگر تم نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا تو قانون ہمارا نافذ ہو جائے گا, قانون نافذ ہو جائے گا. اگر تم نے حق ایک مرتبہ ہی تین کا استعمال کر لیا تو وہ تینوں طلاقیں نافذ ہو جائیں گی. اس کے لیے ایک عالم دین نے ایک تفسیر میں بڑی مثال دی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو 300 روپیہ دے اور اسے کہے کہ اس کو تم نے اس طرح, ہے تو یہ تمہارا, لیکن اس کو تم نے اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح استعمال کرنا ہے, یہ میں نصیحت کر رہا ہوں. اگر تو یک دم استعمال کر دے گا تو وہ تو استعمال ہو جائے گا, وہ واپس تیرے پاس نہیں آئے گا, لیکن تو میری نصیحت کے خلاف چلے گا, مصیبت میں پھنس جائے گا. بالکل وہی بات ہے کہ تیرے پاس طلاق کا حق ہے, 3 طلاق کا حق تیرے پاس ہے, لیکن اس کو تو نے اس طرح استعمال کرنا ہے. اگر اس طرح تو نے استعمال نہ کیا تو یہ حق تو نافذ ہو جائے گا لیکن تو مصیبت میں پھنس جائے گا. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے, ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. اس کو ایک تو ان حالات میں بیان کیا گیا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا, اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی. ایک تو اس ریفرنس میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر تقویٰ کرو گے تو ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے, غنی کر دیں گے, کوئی معاملہ نہیں ہے. جو خاوند یہ سمجھتا ہے کہ اس بیوی کا رازق میں ہوں، میں اسے گھر سے نکال دوں گا تو یہ بھوکی مر جائے گی، اگر وہ بیوی اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہے تو وہ بھوکی نہیں مرے گی، ہم اسے عزت بھی دیں گے اور رزق بھی دیں گے. اور جس عورت کا خیال ہے کہ یہ خاوند میرے بغیر مر جائے گا، اگر وہ خاوند تقوی کی راہ اختیار کرے گا اور وہی کام کرے گا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو ہم اسے رزق بھی دیں گے اور عزت بھی دیں گے. یہ تو کام ہمارے پاس ہے، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، واللائی یائسنا من المحیض، ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. یہ مختلف حالتوں کے اندر مختلف عدت ہوتی ہے، جس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت بھی دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آئلی قوانین کی پاؤں تلے ہیں دنیا کے باقی قوانین، کوئی ان کی حیثیت نہیں. جو اللہ نے بات کہی ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
اللہ جب اپنے احکام دیتا ہے تو آخر میں اس طرح کی تذکیر اور نصیحت بھری آیتیں نازل کر دیتا ہے. اختصار کے ساتھ ان کا بھی ترجمہ سن لیں. قرآن یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن جتنا خود اپنی بات سمجھا سکتا ہے کوئی اس کا مفسر نہیں سمجھا سکتا. کاش مجھے اور آپ کو یہ اہلیت اور صلاحیت مل جائے کہ جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن سنیں تو سمجھیں کہ کیا سنا جا رہا ہے. واقعی من قریتن، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی. تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا. کتنی بستیاں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آئے مر گئے ختم ہو گئے, کتنے شہر ہیں جو اجڑ گئے, کتنی قومیں ہیں زیر زمین دفن ہو گئیں, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بھی بچائے اور سزا سے بھی بچائے, ہم میں سے سب کو, ہماری قوم کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے عذاب سے بچائے. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ کی نافرمانی کا انجام کار نفع نہیں ہے. کسی مجرم کو یہ خیال نہ آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور بڑا رزق کما رہا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور عہدے پر عہدے حاصل کرتا جا رہا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور مجھے یہ اور یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں. لعنت ہے تیری سوچ پر, تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, عذاب چاروں طرف سے تجھے گھیر رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے بھی کوئی نفع پاتا ہے؟ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, یہاں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. پس اللہ سے ڈرو, اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے, تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. یہاں جو فرمایا گیا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اس کو دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, اور وہ نصیحت اللہ کا رسول ہے. اللہ کی رسول کو یہاں نصیحت کہا گیا ہے, اللہ کے رسول کو نصیحت کہا گیا ہے کہ یہ رسول تمہارے لیے سراسر نصیحت ہے. تمہیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے اور تمہیں دنیا اور آخرت کے فائدے دینا چاہتا ہے. یہ تو ہم نے نصیحت کے طور پر بھیجا ہے. اور یہ جو کہا کہ تاریکیوں سے تمہیں نور کی طرف لے آئے گا, یہ دنیا میں اجر تمہیں ملے گا اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی. دنیا میں بڑے اندھیرے ہیں, بڑی تاریکیاں ہیں, ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کے نور کی طرف آ جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف آ جاؤ. یہ لوگ بحث کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نور ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ان کا ہے یا نہیں ہے, تو ہم بھی کچھ لہجے کے لیے انہی کے ساتھ مل جائیں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کے لیے نور ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں ہے, سارے جہان پر تو ان کا سایہ ہے, سارا جہان تو ان کے سایہ تلے ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں ہے سایہ تیرا, سارے جہاں پہ ہے سایہ تیرا. اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند. یہ وہ آیت ہے جس سے مفسرین نے کہا ہے کہ ویسے تو عام آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین ایک ہے, اور زمین ہے بھی ایک ہی شاید, اور آسمان سات ہیں, لیکن زمین کی طرح کے خطے اور بھی اللہ نے بے شمار پیدا کیے, اور اس میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے, ان مخلوقات پر بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. کل بھی سورہ تحریم ہے, اور وہ بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو بڑی مرکت الارا مضامین ہے اس کے, اور عورتوں سے عورتوں کے متعلق بھی وہاں گفتگو کی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین سے متعلق قرآن مجید میں بڑی باتیں ہیں, اس لیے کہ یہ زندگی کا دوسرا پہیہ ہے, اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے احکام انسان کو دیے ہیں تاکہ اس کی زندگی ٹھیک طرح سے چل سکے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہم پر رحم فرما دے, یا اللہ ہم پر فضل فرما دے, یا اللہ اپنی حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق بخش دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے نفسوں کے شر سے بچا دے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کر، یا اللہ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہماری بیویوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے دوستوں پر، ہمارے پڑوسیوں پر، یا اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دے، یا ارحم الراحمین، اس کو کس کام کو قبول کر لے، اور یا اللہ اس کو بڑے پیمانے پر کرنے کی توفیق بخش دے، اور اس کام میں زبردست اور غیر معمولی رہنمائی اور مدد فرما، غیر معمولی اور زبردست کامیابی عطا فرما، غیر معمولی اور زبردست برکت نصیب فرما، دنیا بھر میں ابلاغ دین اور اقامت دین کے لیے اس کو قبول کر لے، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، آمین و تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت.
visit tazkir.org